الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا سيدنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على الياسين السلام عليك يا داعي الله رباني آياته السلام عليك يا باب الله ديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناشر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومحكم بيانه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الغيب صلوات محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
بزرگان محترم عزیزان گرامی عصر روز جمعہ ہے اور غروب کا وقت قریب ہے دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے اور یہ دن ہمارے اور آپ کے ولی نعمت حضرت ولی عصر ارواح نافدہ سے
محمد
یہ وہ دن ہے جس دن متوقع ہے کہ آپ کا ظہور ہوگا زندگی کی ہر سانس ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ تمہاری حفاظت کرنے والی جو ذات ہے جس کی وجہ سے تمہارا تشخص ہے جس کی وجہ سے تم پہچانے جا رہے ہو تم نے اس کے سلسلے میں کیا ہر سانس جو ہماری زندگی کی ہے ہر حرکت جو ہماری زندگی کی ہے ان کے وجود کی رہین منت ہے ان کے وجود کے سطح میں اس میں مذہب کا کوئی تعصب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ جو بیان دی جا رہی ہے نام مختلف ادیان اور ریلیجن کسی نام سے پکاریں لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے جب ظہور کرے گی تو ہر مکتب فکر والا یہی کہے گا کہ ہم تو اسی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں ہم تو اسی ذات کے منتظر تھے ہم تو اسی ذات کی بات کر رہے تھے اپنی زبان میں جسے جو کہنا ہے کہے تا وقت کہ وہ ذات ظاہر نہیں ہوئی ہے اختلاف ہے لیکن جب وہ ذات آ جائے گی تو ہر انسان یہی کہے گا کہ ہم تو انہی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جمعہ کا دن خاص طور پر ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے مخصوص ہے اس ذات سے جس کے صدقے میں تم زندگی گزار رہے ہو. اور ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات اس کے وجود کے صدقے سے فیض یاب ہے. ہر ذرہ کائنات چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک, اس دنیا میں جتنی مخلوق ہیں وہ سب اس دنیا سے ماورا عالم ملکوت و عالم جبروت, فرشتے کروبین سکان سماوات, یہ جتنے بھی افراد ہیں اعلی علیین آسمان کے باسی وہاں کے رہنے والے, سب کا وجود انہی کے وجود کے صدقے میں, سب انہی کے وجود کا نمک, سب انہی کے وجود کے نمک خار ہیں. یہ جمعہ کا دن جو آتا ہے وہ اسی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ ایک دن آیا ہے تم کس قدر یاد رکھتے ہو اور کس قدر فراموش کیے بیٹھے ہو. یہ عصمت کا دن, تمہیں کتنا یاد رکھنا چاہیے اور تم کس قدر یاد رکھتے ہو. جبکہ تم انسان ہو, تمہاری فطرت میں یہ ہے, بات ودیت کی ہے خدا نے, تمہارے نیچر میں یہ بات ڈالی ہے خدا نے کہ تمہارے ساتھ کوئی ذرہ برابر نیکی کرتا ہے, احسان کرتا ہے اور تمہارے وجود میں شرافت کا خون ہوتا ہے, تو تم اس بات کی کوشش کرتے ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اچھے انداز میں تم اس کا بدلہ پورا کرو, بدلہ یہ تمہاری فطرت میں ہے. تمہارے برے وقت پر کوئی کام آ گیا, سفر پر آپ جا رہے تھے, راستے میں آپ کسی نے جیب کاٹ لی, پاکٹ مار لی کسی نے آپ کی, اور آپ کے پاس پیسہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ بھی خرید سکیں, اور آپ کے چہرے سے شرافت کے آثار نمایاں ہیں. ایک آدمی نے اس برے زمانے میں کہ جہاں کسی کی بات پر کسی کو اعتبار نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ اتنے فراڈس اور اتنے برے لوگ ہیں کہ بہانہ بنا بنا کر پیسہ اٹھنے والے ہیں, تو کسی سے بھی کہے تو کیسے کہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے, مجھے پیسہ دے دو, کون مانے گا. لیکن ایسے برے ماحول میں ایک آدمی جو انسان شناس تھا, اس نے پہچان لیا کہ یہ شریف آدمی ہے اور اپنے جیب سے 500 روپے کسی بھی انداز میں پیسہ دیا, ڈالر دیا, روپیہ دیا کہ جایا ٹکٹ خریدے. ایسے برے ماحول میں جب اس بات کا حیران خطرہ تھا کہ پولیس پکڑ لے گی, تو اب جب اس پردیش میں تھے آپ کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا, یہ بھی نا آشنا تھا, لیکن ایسے برے وقت میں اس نے آپ کا ساتھ دیا, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے موقع فراہم ہو جائے تاکہ ہم اس کا بدلہ اٹھا پائیں. یہ تو بہت اونچی بات ہے, یہ تو بہت اونچی بات ہے. تھوڑی تھوڑی سی بات پر جن لوگوں کو اسموکنگ کی عادت ہے, آپ دیکھیں ایک بری چیز ہے, ایک خطرناک چیز ہے, سب کو جانتا ہے, اس پر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, ہیلتھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے. کسی سے آپ کہیے کہ 5 روپیہ 5 ڈالر یا 2 ڈالر جتنا بھی ہے اس میں آگ لگا دو تو وہ کوئی تیار نہیں ہوتا, لیکن عام طور پر جو ہے وہ انسان اپنی دولت کو آگ لگاتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ہم کیا نقصان اٹھا رہے ہیں. لیکن اس قسم کے لوگ, ایسے لوگوں سے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپس میں محبت بھی جلدی ہو جاتی ہے, اسموکنگ کرنے والا دوسرا آپ اس کی سگریٹ ختم ہو جائے یا دوسری چیزیں ختم ہو جائے, دوسرا جو بازو میں بیٹھا ہوا ہے اسے فوراً وہ طلب کر لیتا ہے, وہ اس پر محبت ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جس محلے سے جس ایریے سے آپ کا تعلق نہیں ہے وہاں آپ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ ایک سگریٹ کے اوپر کہ جو نقصان ہی نقصان ہے جس میں, برائیاں ہی برائیاں ہیں اس میں، کہیں سے اچھائی کا نام نہیں ہے. جوانی کے جوبن میں آدمی پینا شروع کر دے وہ الگ سی بات ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ سے، عقل کی نگاہ سے جب انسان دیکھے گا تو نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. تو انسان اس محلے میں جاتا ہے جس نے اس کے اوپر احسان کیا، جس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، برے وقت تو فقط کام آئے تھے. اس لیے ہم جا رہے ہیں آج ان کے اوپر برا وقت آیا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اس کے برے وقت پر کوئی کام آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کے اوپر جس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا برا وقت آیا ہے تو ہم اس کے کام آئیں. یہ انسان کی فطرت میں، نیچر میں ہے، خداوند عالم نے ڈالا ہے. انسان احسان شناس ہے، اپنے محسن کو جو اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس کو پہچانتا ہے، اور اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے برے وقت پر اس کی. یہ انسان کے ساتھ ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں، وہ ذات کہ جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھے ہیں، ہر برے اور ہر اچھے وقت میں وہ ہمیں یاد کرتی رہتی. انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسینا لذکرکم، ہم نے تمہاری مراعات میں، رعایتوں میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ولا ناسینا لذکرکم، اور ہم نے تمہیں اپنی یادوں سے بھلایا نہیں ہے. ہمیشہ تمہیں یادوں کے فانوس میں سجائے رکھا ہے. یہ کہہ دینا کافی تھا، ان کا کہہ دینا یہ جملہ کہ ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، تمہاری مراعاتوں میں کوتاہی نہیں کی ہے، تمہاری رعایتوں میں کمیاں نہیں کی ہے، کہہ دینا ان کا قرآن کی طرح حجت ہے. جس طریقے سے قرآن کا کہا حجت ہے، قرآن کا ہر حرف حجت ہے، اسی طریقے سے معصوم کی زبان کا نکلا ہوا کلمہ حجت ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اس کے بعد دلیل پیش کی جا رہی ہے اپنے دعوے کی. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم سمجھو کہ کسی کی بات کو اگر قبول کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ قبول کرو، کسی کی بات کو رد کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ رد کرو. فقط اس بنیاد پر کہ تم اس کو چاہتے ہو، تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اس کے آشنا ہو، اس کی بات کو قبول نہ کر لو. اور اس بنیاد پر کہ تم سے اس ذات کا رابطہ اچھا نہیں ہے، روابط خراب ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دوستی نہیں ہے، ارتباط نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کی بات کو رد نہ کر دو، بلکہ دیکھو کہ جو بات اس نے کہی ہے اس میں کتنا وزن ہے، دلیل اس کی کتنی مستحکم ہے. اگر دلیل مستحکم ہے بات کی تو بات قبول کر لو، بلو نہ پہچانتے ہو، بلو آشنا نہ ہو. لیکن اگر دلیل نہیں صحیح ہے تو بات قبول نہ کرو. لولا ذالک، اب دیکھیے مولا دلیل پیش کر رہے ہیں، آقا دلیل پیش کر رہے ہیں. لولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا، کیسا نہ ہوتا، یعنی اگر ہم نے تم کو بھلا دیا ہوتا، اگر ہم نے مراعات میں کمی کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لنزل بكم اللوا واستلمكم العدا، اگر ہم نے تمہیں بھلا دیا ہوتا تو تم پر آسمان سے مصائب کی یورش ہو گئی ہوتی، آسمان سے مصیبتیں تم پر نازل ہوتی. وَاسْتَلَمَكُمُ الْعَادَى، اور دشمن نے تم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہوتا. آپ ذرا غور فرمائیں، پیغمبر اکرم کے زمانے سے کے بعد سے لے کر بنی امیہ کے دور تک، بنی امیہ کے دور سے لے کر بنی عباس کے زمانے تک، بنی عباس کے زمانے سے لے کر آج تک، جس قوم کے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس مکتب کے آپ فالوورز ہیں، اس کو قتل کیا گیا، برباد کیا گیا، خواتین کی مانگ اجاڑی گئی، ان کی کوکھ ویران کی گئی، علماء کو قتل کیا گیا، علماء کے سر کو کاٹ کر حکومتوں کے پاس ہدیے کی صورت میں پیش کیا گیا، تہس نہس کیا گیا، گھروں کو برباد کیا گیا، ہاسپٹلز کے اوپر بمباریاں کی گئیں، لائبریریز کو جلایا گیا، نامعلوم کافر کہا گیا، مشرک کہا گیا، بےدین کہا گیا، طرح طرح کی تہمتیں لگائی گئیں، طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، سب کچھ ہے، ساری دشمنیاں ہیں، مٹانے کے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں کو بروئے کار لگایا گیا، مٹانے کے جو کچھ بھی اسباب ہو سکتے ہیں، دولت ہو، ثروت ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، سب کچھ استعمال کیا گیا، دیواروں میں چنا گیا، خون سے گارے بنائے گئے، نہ معلوم کیا کیا ہوا، یہ ساری چیزوں کے باوجود کیا سبب ہے کہ افق کائنات پر آج بھی سورج کی طرح، آفتاب کی طرح ہم چمک رہے ہیں؟
سبحان اللہ،
کیا بات ہے، کون سا فلسفہ؟ یہ ہمارا وجود نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کی چمک نہیں ہے، یہ ہماری شناخت نہیں ہے، یہ دنیا میں ہم پہچانے نہیں جا رہے ہیں، مگر اس وجہ سے کہ کوئی آواز دے رہا ہے، تمہاری شناخت کے پیچھے کوئی محافظ ہے جو تمہارے
پر محمد والے محمد صلوات
اللہم صلی علی محمد والے محمد،
کوئی محافظ ہے تمہارا، کوئی نگراں ہے تمہارا، جو دشمن کے تمام حملوں کے باوجود اس کی ریشہ کہانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے پلان کو فیل کر دیتا ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہم نے خاص طور پر تمہارے لیے، گزشتہ امتوں کو یہ نصیب نہیں تھا، گزشتہ امتوں کے انبیاء کے لیے یہ روزے تھے، لیکن یہ جو رحمت کا مہینہ، یہ جو برکت کا مہینہ آیا ہے، یہ جو وقت کے امام کا مہینہ ہے، جس کے اوپر اس شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو تمہیں اتنا یاد رکھتا ہے کہ تمہاری خوشیوں میں شامل ہے، تمہارے غموں میں شامل ہے، تمہارے ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، تم اس کے لیے کیا، تم اس کے آنے کی دعا کس قدر کرتے ہو، قرآن مجید میں اس کا کتنا تذکرہ کرتے ہو، تمہارا تشخص کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے آج کی سورہ بقرہ کی، سب سے پہلی آیت کی ابتدا الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم حروف مقطعات، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اب متقین کون ہے؟ سب سے پہلی صفت جو متقین کی بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یہ متقین کون ہیں؟ غیب پہ ایمان، سب سے بڑی کوالٹی، جو سب سے بڑی خصوصیت بیان کی گئی متقین کی، وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، جس چیز کو نہیں دیکھا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اب جب اس آیت شریفہ کی تعبیر معصوم نے کی، تو غیب ایک عمومی چیز ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، معصوم نے جب اس آیت شریفہ کی تعبیر کی، غیب کا معنی بیان کیا، تو فرمایا المتقون شیعت علی، متقین سے مراد علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، والغیبتو والغیب فہو الحجت الغائب، اور غیب سے مراد خدا کی وہ حجت ہے جو غائب ہے، لیکن پھر معصوم اپنے قول کی دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ متقین سے مراد علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، پھر کیا فرمایا؟ غائب سے مراد حجت غائب ہے، کہہ دیا تھا بات ثابت تھی، مان لیا، کہ دلیل پھر قرآن سے دو، وشاہد ذلک قوله تعالی، اور ہمارے اس قول کی دلیل کہ غائب سے مراد حجت غائب ہیں، کیا ہے دلیل؟ قرآن مجید کی ہی آیت ہے. یہ ہے قرآن شناسی کہ اگر قرآن کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو معصوم کے ذریعے سے کس طریقے سے قرآن کی آیتوں سے استفادہ کیا جائے. معصوم بیان فرما رہے ہیں دوسری آیت سے استفادہ کرتے ہو کہ یقولون لولا انزل علیہ آیت من ربہ فقل انما الغیب للہ. غیب کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. غیب خدا کے لیے کیا کرنا ہے؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اس غیب کا انتظار کرو، اس انتظار میں میں بھی تمہارا شریک ہوں. آپ غیب کی اہمیت کو دیکھیں، وہ حجت خدا جو غائب ہے اس کے انتظار میں فقط ہم اور آپ نہیں ہیں، بلکہ اس انتظار میں اس کا وہ خالق بھی ہے جس نے اسے خلق کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات جب دنیا میں آئے گی تو خدا کی واقعی حکومت کو دنیا کے سامنے پیش کرے گی. خدا اس کے انتظار میں ہے کہ اب تک جو ظلم و جور ہوتا چلا آیا ہے اور ہم نے ابتدائے خلقت میں جو کہا تھا فرشتوں سے، جب انہوں نے کہا تھا خدا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا یسفک الدماء، جو خون بہاتا ہے، نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہم میں سے خلیفہ بنا. تو خدا منتظر ہے اس مرحلے کا. ایک مرحلہ شب ہجرت پیش آیا تھا جب ایک دوسرے کے اوپر قربانی کا جذبہ پیش کرنے کے لیے فرشتوں میں خدا نے حکم دیا تو فرشتے تیار نہیں ہوئے، کہا ہم تو تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر خدا نے ایک نمونہ پیش کیا فرشتوں کے لیے کہ دیکھو دنیا میں دو بھائی ہیں جو دوسرے بھائی کے اوپر اپنی زندگی قربان کر رہا ہے، جبکہ یہ وہ ہے کہ جو رات میں سوتا نہیں تھا، جس کی ہزار تکبیروں کی آوازیں دشمنوں نے گواہی دی ہیں، جس کی ہزار تکبیروں کی گواہی دشمنوں نے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھائی پر فداکاری کا جذبہ ایسا ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں، دشمنوں کے نرغے میں بھائی کو بچا کر رسالت کی حفاظت کر رہا ہے، انسانیت کی حفاظت کر رہا ہے. تو ایک موقع ہم نے وہ دیا تھا، اور اس کے بعد جب پیغمبر اکرم کی بات کی نوبت آئی تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ظلم و جور کا نشانہ بن گئی، اور پھر وہ مظالم ہوتے رہے جو دنیا نے دیکھا ہے. لہذا خدا منتظر ہے ایک ایسے دن کا جس دن دولت حق، حکومت حق دنیا کے سامنے پیش کی جائے، اور خدا پھر فرشتوں کو مخاطب کر کے یہ بتائے میں نے جس کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا تھا وہ انسان ایسا ہے. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. میں یہ درجہ انتظار کتنا عظیم درجہ ہے، یہ درجہ انتظار کتنی عظیم چیز ہے. میں نے عرض کیا یہ فقط ایک حدیث شریف ہے اور بات ختم ہو جائے گا، اور بات تمام نہیں ہوئی. ایک ایک جملے میں حدیث کے معنی و مفاہیم ہیں، ایک ایک کلمے میں معصوم کا کلام یوں نہیں حاصل ہو جاتا ہے. عام انسان کی ہاں بکس جو ہوتی ہیں ہائی لیول کی، ان کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ معصوم کا کلام ہے، اس کو یوں عام طریقے سے ترجمہ کر کے نہیں حل کیا جا سکتا ہے. فقط فرمایا متقین سے مراد شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ہم بھی شیعہ ہیں، آپ بھی شیعہ ہیں. کیا معصوم کے کہنے کا مطلب متقین سے مراد علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں؟ کیا مراد ہے شیعہ سے؟ ہدل للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. ایک وقت شیعہ نام ہے، جب پاسپورٹ بنتا ہے تو پوچھا جاتا ہے مسلک کیا ہے، مذہب کیا ہے، تو وہاں شیعہ لکھوایا جاتا ہے. جا جب کوئی ایسا کام آتا ہے جہاں مسئلہ کی گفتگو ہوتی ہے وہاں جب پوچھا جاتا ہے مذہب کیا ہے تو شیعہ اثنا عشری لکھایا جاتا ہے. یہ دفتر کا نام ہے, یہ آفس میں لکھوائے جانے کا نام ہے, یہ حقیقت میں شیعہ کا نام نہیں ہے. محسوس کیجیے, شیعہ کہنے سے نہیں, معصوم نے کہا یہ جملہ کہ شیعہ اگر اپنے آپ کو کہہ رہے ہو تو استغفار کرو, استغفار کرو ورنہ بلاؤں میں مبتلا ہوگے. اگر اپنے آپ کو تم شیعہ کہہ رہے ہو اور تم میں وہ کوالٹی نہیں پائی جا رہی ہے جو شیعہ کی کوالٹی ہے, تو تم بلا میں مبتلا ہوگے. اپنے آپ کو شیعہ علی کہنے سے پہلے شیعوں کی کوالٹی پیش کرو, اگر وہ پائی ہوتا بھی معصوم نے ہوا شیعہ تو علی ابن ابی طالب یقیناً متقین علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن شیعہ لفظ کا نام نہیں ہے, شین یہ عین تے کا نام شیعہ نہیں ہے, شیعہ کوالٹی کا نام ہے, شیعہ خصوصیات کا نام ہے. معصوم نے فرمایا کہ شیعہ اپنے آپ کو کہنے سے پہلے اپنے آپ میں وہ کوالٹی پیدا کرو, ورنہ اگر کہو گے تو تم پر بلائیں نہ دلو. ہاں اپنے کو موہب کہو, جانے والا کہو, لیکن شیعہ کہنے سے ڈرو. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں خاتون آئی. آپ دیکھیں ایک پورا زندگی کا درس ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. خواتین آئیں بی بی دو عالم کے پاس اور پوچھا ہمارے شوہر نے سوال کیا ہے کہ بی بی یہ بتائیے کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں. بی بی نے اس خاتون کو جواب دیا کہ اگر تم ہمارے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتے ہو, جو راستہ ہم نے معین کیا ہے, جن چیزوں کو ہم نے انجام دینے کا حکم دیا ہے اس سے انجام دیتے ہو, اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکتے ہو, تو تم ہمارے شیعہ ہو. جا کر اس نے اپنے شوہر سے کہا, اس نے اپنا منہ بیٹھ لیا کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو ہم شیعہ نہیں ہیں, نہ معلوم کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں. وہ پھر پلٹ کے آئی بی بی دو عالم کے پاس اور کہا میرے شوہر کی تو بری حالت ہے, وہ تو یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا پھر تو ہمارا کوئی پرسانے کا حال نہیں. کہا نہیں, اس سے کہو کہ تم ہمارے محب ہو, شیعہ بننے کی کوشش کرو. یعنی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا حاجب و دربان نہیں ہوتے تھے. آج کے دور میں جیسے کوئی ملنے کے لیے آیا, کوئی اونچی پوسٹ پر ہے, آپ دیکھو دس دروازے سے گزرنے کے بعد انسان اس تک پہنچ پاتا ہے. آئی میں معصومین کے ساتھ ایسا کوئی مرحلہ نہیں تھا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام
محمد
جو ظاہری طور پر ولی عہد بن کر آئے تھے, تو اس میں مامون الرشید کے کہنے پر, اب وہ اپنی داستان ہے اس کی, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے یہی چاہا تھا کہ آپ کو محل میں رکھے تاکہ لوگوں کا ملنا جلنا کم ہو جائے اور پھر وہی بات جو بادشاہوں میں ہوتی ہے وہ آپ میں بھی پائی جائے. لیکن آپ نے ان سب باتوں کو رد کرتے ہوئے مسجد میں اپنا قیام کیا, یعنی تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی دشواری نہ ہو. لیکن اس کے باوجود خراسان سے کچھ لوگ آئے, خادم تھا مولا کا, خادم سے کہا جاؤ کہو خراسان سے آپ کے شیعہ ملنے آئے. جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خادم گیا, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم سے کہا ان کو روک دو, انہیں نہ آنے دو. خادم نے جا کے کہا اب وہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے, تمہیں شرم نہیں آتی, ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, ہم مولا کے شیعہ ہیں, اتنی دور سے آئے ہیں مولا کے کہو میں تم خراب ہو, تم برے ہو, مولا سے شکایت کر, تم کہا میں کیا کرتا ہوں, تم مولا کا حکم ہے, نہیں مل سکتے ہم. کتنا دن یہ سلسلہ جاری رہا؟ 3 دن تک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ملنے نہیں دیا, ملاقات کے شرف سے شرفیاب نہیں ہونے دیا مولا نے. 3 دن تک مولا نے, اور یہ بار بار پیغام بھیجواتے رہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. دیکھیے ہدن للمتقین, چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں کہ متقین شیعہ علی ابن ابی طالب میں پہچانیے شیعہ کیا ہے, کوالٹی شیعہ کی پہچانیے. 3 دن کے بعد جب یہ امام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے, بہت بڑی بات ہے, وہ امام جو کسی کو آنے سے نہیں روکتا ہے, وہ امام جس نے مامون کی پالیسیوں کو درہم برہم کر دیا مسجد میں قیام کر کے, وہ امام 3 دن تک ان لوگوں کو نہیں آنے دے رہا ہے جو دور سے مسافت طے کر کے آئے ہیں اس محبت میں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں. غور فرمائیں ان چیزوں کو, جزئیات کو آپ سمجھیں, دور سے آئے ہیں, مسافت طے کر کے آئے ہیں, پریشانیاں اٹھا کے آئے ہیں, اور وہ محبت میں آئے ہیں ملنے کے لیے. فقط انہوں نے کیا کہا, شیعہ ہیں آپ کے, کوئی گناہ کیا تو نہیں, شیعہ ہیں آپ کے. 3 دن تک نہیں ملنے دیا امام نے. 3rd دن جب ملاقات ہوئی تو خادم کی شکایت کی, مولا جی آپ کا خادم بہت برا ہے. اب کیا ہوا, ہم بار بار پیغام دیتے رہے, ہم دور سے آئے ہیں, ہم آپ کے شیعہ ہیں, ہم آپ سے ملاقات چاہتے ہیں, اس نے ملنے نہیں دیا. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا, میں تمہیں کیسے ملنے دیتا جبکہ تم جھوٹ بول رہے تھے. ہدن للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. باقی شیعہ علی ابن ابی طالب متقین. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسے ملنے دیتا جبکہ تم جھوٹ بول رہے تھے. وہ طلب نے بولا آپ کے شیعہ کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ کہا تم شیعہ ہو, تم میں وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو شیعوں میں پائے جاتے ہیں, تم میں وہ صفت پائی جاتی ہے جو سلمان میں پائی جاتی تھی, تم میں وہ صفت پائی جاتی ہے جو بوزر میں پائی جاتی تھی, تم میں وہ صفت پائی جاتی ہے جو مقداد و عمار میں پائی جاتی تھی. یہ تھے علی کے شیعہ. ایسے اوصاف اپنے آپ میں پیدا کرو تب تم شیعہ کہے جانے کے لائق ہو. بڑا محب کہو اپنے آپ کو, شیعہ کے راستے پر چلو. شیعہ کے معنی فقط لفظ نہیں ہے, شیعہ کے معنی پیروکار کے ہیں, راستے کو فالو کرنے کے معنی میں ہے. جس راستے کو بتایا گیا ہے, جس صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی گئی ہے, اسے شیعہ کہتے ہیں. تو کون ہے شیعہ؟ شیعہ تو علی ابن ابی طالب متقین ہیں, اور ان کی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر, یعنی ایمان رکھتے ہیں حجت غائب کے اوپر. تو اعتقاد کے اعتبار سے, اور اس کے بعد معصوم نے کیا فرمایا, غیب سے مراد حجت غائب ہے. اب خود غیب کا مسئلہ دیکھیے, اب غیبت ہے کیا؟ بہت اہم مسئلہ ہے غیبت. غیبت سے مراد جو دشمنان مکتب اہل بیت ہیں وہ کہتے ہیں غیبت یعنی عدم, غائب ہے یعنی موجود نہیں ہے, موجود نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پس وجود ہو و عدم ہو سوا, یعنی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. پس آپ کس کا انتظار کر رہے ہو, کس کے آنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ غائب ہے, موجود نہیں ہے, موجود نہیں یعنی معدوم ہے, ہی نہیں, تو پھر کس کا انتظار ہے؟ جو نہیں ہے اس سے فائدہ کیا پہنچ سکتا ہے؟ جوانوں کو بردلانے کے لیے, جوانوں کی فکر کو منحرف کرنے کے لیے یہ بات پیش ہے. جو سامنے نہیں ہے اس سے فائدہ کیا ہے؟ میں یہاں ہوں تو جو میری استعداد ہے, جو میری صلاحیت ہے, اس کے ذریعے سے اس بات کی کوشش ہے کہ آپ کو فائدہ ہو, لیکن جب آپ یہاں ہیں نہیں تو فائدہ کیا ہو جائے گی؟ تو جو امام جس کی آپ انتظار میں ہیں, جسے آپ امام غائب کہہ رہے ہیں, وہ جب ہے ہی نہیں تو اس سے فائدہ کیا پہنچ رہا ہے؟ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. لیکن قربان جائیے اس امام پر کہ جس نے ان تمام دشمنوں کی زبان سے ان انحراف آمیز جملوں کے نکلنے سے پہلے ہی اپنی غیبت کے فلسفے کو بیان کیا. غیبت کا مطلب عدم نہیں ہے, غیبت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سورج نکلتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک وقت سورج جب نکلتا ہے تو اس کی دھوپ اس کی کرن سے آفتابی صورت حال پیدا ہوتی ہے اور دن کی صورت حال پیدا ہو کر دن روشن ہو جاتا ہے, ہر چیز دکھائی دیتی ہے. دوسری صورت سورج کی جو ہوتی ہے نکلنے کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ بادل چھایا ہوا ہوتا ہے, سورج پر بادل آ جاتا ہے. تو وہ روشنی جو سورج کی ہونی چاہیے ویسی تابش آفتاب نہیں ہوتی ہے, لیکن دن پتا چلتا ہے کہ دن ہے, رات نہیں ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ.
سورج جب بادل کے پیچھے ہوتا ہے, سورج جب ابر کے پیچھے ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوا ہوتا ہے, یہ بادل ہوتے ہیں جو اسے چھپا لیتے ہیں. بچے اور نافہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے, لیکن ہر عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن بادل نے اسے چھپایا ہوا ہے. اور فرق بھی محسوس ہوتا ہے کہ رات نہیں ہے. پس غیبت کا فائدہ ویسے ہی ہے جیسے سورج کا فائدہ بدلیوں میں ہوتا ہے. پس دشمنوں کا یہ کہنا کہ غیب کا کیا فائدہ ہے جب کوئی فائدہ, سارے فائدے ہیں. اور یہ جو غیبت ہوئی ہے, ایک سلام بھیجی محمد والے, آٹھ چالیس تو اب آپ اس بات کو غور کیجیے. باقی اب آتے ہیں انشاءاللہ کہ غیبت کے سلسلے میں جو اعتراضات ہیں اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں غیبت کے سلسلے میں, آج کیا میں نے کہ یہ جتنی آیتیں تھیں طویل کتاب جو آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں یہ تمام نہیں ہوگی, یہ تو فقط آپ کے ذہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ قرآن مجید سے حضرت ولی عہد کے سلسلے میں گفتگو اور اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر ایک فکر پیدا کی جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ماہ مبارک رمضان امام زمانہ کا مہینہ ہے, ولی اللہ کا مہینہ ہے, خداوند عالم نماز مغرب کا وقت آ گیا, یہ تیرے بندے یہ تیرے مہمان روزے کے عالم میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کے لیے آئے کہ ہمیں اپنے ولی نعمت کے سلسلے میں جو کرنا چاہیے تھا ہم کر نہیں, انہیں اس کا احساس ہے کہ یہ خطا کار ہیں, ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر نہیں سکے. بس ایک جملہ بات تمام کر, لیکن انہیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم خطا کار صحیح, ہم گناہگار صحیح, ہم میں وہ صلاحیت نہیں کہ ہم خود کو آپ کا شیعہ کہہ سکیں, لیکن اتنی جرات ہے اتنی ہمت ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے در کا گدا کہہ سکیں, ہم اپنے آپ کو آپ کے در کا فقیر کہہ سکیں, ہم اپنے آپ کو آپ کے در کا بھکاری کہہ سکیں. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر, یہ آخود تو ہی نے سمجھایا ہے کہ یتیم کو جھڑکو نہیں, سائل کو دروازے سے بھگاؤ نہیں. اے میرے اللہ تیرے ولی خاص کے دربار میں اس مکان میں جو تیرے ولی خاص کے نام سے معروف ہے وہاں آئے ہیں گدا بن کر بھکاری بن کر, ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے, ہم جنت کے مستحق نہیں, ہم نے گناہ کیا ہے, ہم نے خطائیں کی ہیں, لیکن یہ تیری بخشش کا مہینہ ہے, یہ تیری رحمت کا مہینہ ہے. وہ وہی جملہ کہتے ہیں جو دعائے ابو حمزہ سمالی میں اس عظیم الشان دعا میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ہے میرے اللہ اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے گا تو اس سے تیرا نبی خوش ہوگا, اور اگر تو ہمیں جہنم میں داخل کرے گا تو اس سے تیرے نبی کے دشمن خوش ہوں گے. یعنی اے میرے اللہ اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو یہ دشمن زہرا ہم سے کہیں گے ہم نہ کہتے تھے زہرا پر ماتم نہ کرو, دیکھو جہنم کا عذاب نصیب ہوا. اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو یہ دشمن حسین کہیں گے ہم نہ کہتے تھے حسین حسین نہ کرو, ہاں اسی لیے تم جہنم میں. اے میرے اللہ ہم دنیا میں تانا سنتے چلے آئے ہیں حسین حسین کے نام پر, اے اللہ ہم دنیا میں تانا سنتے چلے آئے ہیں علم اٹھانے کے نام پر, اگر ہمیں جہنم میں بھیج دیا گیا تو اس سے تیرا نبی ناراض ہوگا, اور اگر ہمیں جنت میں بھیجا گیا تو اس سے تیرا نبی خوشحال ہوگا. اور ہمیں معلوم ہے کہ تجھے اپنے نبی کی خوشنودی زیادہ پسند ہے اور اپنے نبی کے دشمنوں کی خوشنودی نہیں پسند ہے. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس وقت مغرب کا, تجھے واسطہ ہے اس وقت اذان کا, تجھے واسطہ ہے اس جمعہ کا جس میں امام زمانہ کا ظہور متوقع ہے. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس غربت کا, تجھے واسطہ ہے اس سکینہ کے نیلو چہرے کا, تجھے واسطہ ہے زینب اولیاء مقام کی بے مکنہ چادری کا, تجھے واسطہ ہے زہرا مرضیہ کی شکستہ پہلو کا, کہ جب بی بی بہنیں در و دیوار تھی پھر تو تین جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب زہرا مرضیہ بہنیں در و دیوار آئی تو تین جملہ مقتل لکھتا ہے, ایک جملہ اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہا یا بتا ہاں یوفلو ببنتک, بابا او دیکھو بابا تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, دوسرا جملہ کہا یا فزت علی کے فخینی واللہ قتل ما فی عائشہ, فضا مجھے سنبھالو فضا میرا محسن شہید ہو گیا فضا, اور تیسرا جملہ جو مقتل نقل کرتا اے امام زمانہ یہ آپ کی جد ماجدہ کا تذکرہ اذان کے وقت ہو رہا ہے, ہماری کوئی حقیقت نہیں اسی شکستہ پہلو زہرا کا واسطہ, اللہ سے دعا کیجئے آپ کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. مقتل کہتا ہے تیسرا جملہ زہرا نے کہا یا مہدی میرے مہدی کب آؤ گے میرے خون کا بدلہ کب لو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا أَيُّ الْقَلَمَيْنِ يَنقَلِبُونَ لِلَّهِ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مالک اس اذان کے وقت ہماری دعا یہ ہے, تمام دعاؤں میں بس ایک دعا یہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل, ہم گناہ گاروں کو ناصروں